الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعیزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبٍ وَشَعْبَانَ وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ آمین یا رب العالمین. محترم حضرات و معزز خواتین، الحمدللہ سورۃ الحج کی آخری دو آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں. یہ بات آپ کے علم ہے کہ یہاں خطبات جمعہ میں ہم قرآن حکیم کی ان آیات مبارکہ کا مطالعہ کر رہے ہیں کہ جن کا آغاز یا ایھا الذین آمنوا سے ہوا. اس آیت مبارکہ سے متعلق ایک جمعے میں بات ہو چکی ہے، انشاءاللہ اس کا دوسرا حصہ ہم پڑھیں گے. اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو رکو کرو اور سجدہ کرو. واعبدوا ربکم، اور اپنے رب کی بندگی کرو، اپنے رب کی عبادت کرو. وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اور خیر کے بھلائی کے کام کرو تاکہ تم فلاح پا سکو، تاکہ تم کامیاب ہو سکو. تو دعا کریں اللہ پاک سے کہ اللہ پاک ہم سب کو یہ کامیابی عطا فرمائے جس کا تذکرہ اس آیت مبارکہ میں کیا گیا. تین باتیں ہیں جو اس آیت مبارکہ میں بیان کی گئیں. پہلی، رکوع کرو اور سجدہ کرو. یہ گویا رکوع اور سجدہ ارکان اسلام میں سب سے اہم ترین رکن نماز کے لازمی ارکان میں سے ہے، تو گویا تمام ارکان اسلام کا یہاں مطالبہ کیا گیا ہے کہ جو ایمان لائے ہو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یعنی جو اللہ کو مانتے ہو اپنا رب، یعنی وہ لوگ کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی اور رسول مانتے ہیں، وہ لوگ کہ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یہ ان لوگوں سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ رکوع کرو اور سجدہ کرو. گویا رکوع اور سجدہ اور عبادات کا کیا تصور ہے، الحمدللہ اس پر تفصیلی بات پچھلے جمعے ہو چکی ہے. آج انشاءاللہ اس کا جو دوسرا حصہ ہے وَعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اس پر بات کریں گے. اس کو قرآنی اصطلاح میں عبادت رب کہتے ہیں، ترجمہ ہوگا اور اپنے رب کی عبادت کرو. یہیں رک کر یہ فرق بھی واضح رہنا چاہیے کہ یہ رکوع اور سجدہ، نماز، روزہ، حج، زکات بھی تو عبادات ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکوع اور سجدے کو الگ بیان کیا اور عبادت کرنے کا حکم الگ سے بھی دیا ہے، تو یقیناً اس میں کوئی فرق ہے. اور یہ فرق ہم نے الحمدللہ وعدے کیا تھا کہ یہ ارکان اسلام ہے، پلرز آف اسلام. رکن سے ارکان اور پلر کیوں ہوتے ہیں؟ کسی عمارت کی مضبوطی کے لیے، کسی عمارت کو مضبوط تر کرنے کے لیے پلر بنائے جاتے ہیں، لیکن پلر اصل مقصود تو نہیں ہوتے. چھت اگر آپ نے ڈالنی ہے تو پلر بنائیں گے، عمارت کو مضبوط کرتے ہیں. تو نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، دیز آر یہ پلرز آف اسلام ہے، ارکان اسلام ہے. بنیان اسلام علی خمس، مسلم شریف کی روایت ہے کہ اسلام کی بنیاد ان پانچ چیزوں پر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا آغاز کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت، فاؤنڈیشن پلر کے مانند، پھر نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ پلرز آف اسلام. عبادت جس کا یہاں مطالبہ کیا جا رہا ہے، یہ پوری زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا رب مان کر محبت کے جذبے سے اطاعت کا نام ہے. پوری زندگی میں، 24 گھنٹے میں اللہ کو اپنا رب مان کر بندگی کا وعدہ، رب اور بندے کا جو تعلق ہے اس کا نام عبادت ہے. یہ محض چند گھنٹوں کی بات نہیں ہے، چند راتوں کی بات نہیں ہے کہ ہم 15 شعبان کو جاگ لیں یا شب قدر میں جاگ لیں عبادت کا حق ادا ہو گیا، ایسا نہیں. عبادت تو ایک روش ہے، ایک ایٹیٹیوڈ ہے، ایک بیہیویئر ہے، جو اپنے رب سے ہمارا جو اصل تعلق ہے وہ اسی بنیاد، اسی مقصد کے لیے رب نے ہمیں پیدا کیا. بڑی مشہور اور معروف آیت ہے، بار بار اس کا تذکرہ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا اصل مقصد تخلیق بھول جاتے ہیں. بڑی حیرت کی بات ہے کہ انسان وہ چیز بھول جاتا ہے جس لیے پیدا کیا گیا، اور بھلانے میں سب سے پیش پیش ہمارا دشمن ہے. وما انسانی ہوں الا الشیطان ان اذکرہ، سورہ کہف میں ایک بڑے زبردست جملہ آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس غلام کا، کہ جو ان کو یہ بتانا بھول گیا کہ مچھلی کس طرح دریا میں چلی گئی. اس کے الفاظ کیا ہیں؟ مجھے یہ بات شیطان نے بھلا دی کہ میں آپ کے سامنے اس کا تذکرہ کرتا. تو گویا شیطان انتہائی اہم باتوں کو بھلا دیتا، باقی جو غیر اہم ہوتی ہیں یا اس کے مطلب کی ہوتی ہیں وہ یاد رہتی ہیں. بار بار انڈیکیشن لگی ہوتی ہے، الارم لگا ہوا ہوتا ہے، وہ باتیں یاد رہتی ہیں، لیکن جو اصل بات ہوئے وہ ہمارے ذہن سے نکل جاتی ہے. تو اس بات کو یاد کرتے رہنا ضروری ہے. تذکرہ، قرآن حکیم کہتا ہے کلا انہا تذکرہ، یہ قرآن کیا ہے؟ یہ یاد دہانی ہے، ریمائنڈر ہے، اور ہم میں سے ہر شخص کو اس یاد دہانی کی، ریمائنڈر کی ضرورت ہے. کیونکہ انسان کے ساتھ ایک مادہ ہے، وہ ہے نسیان کا مادہ، بھول جاتا. لہذا مقصد تخلیق انسان کا کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، آیت نمبر 56 سورۃ الزاریات. انتہائی تاکید ہے عربی زبان کے اعتبار سے، میں نے نہیں پیدا کیا جنات اور انسان کو مگر محض اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. گویا اصل پرپز آف کریشن، انسان کا مقصد تخلیق عبادت. شیخ سعدی بڑا خوبصورت شعر کہہ گئے، واقعہ یہ ہے کہ اسی آیت مبارکہ کی تشریح ہے. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. لہذا یہاں ہمیں سمجھنا ہے کہ عبادت کسے کہتے ہیں. عام طور پر جو جنرل کانسیپٹ ہے، جو تصور عام ہے، وہ کیا ہے کہ عبادت نام ہے روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، شب برات یا شب دیگر جو شبیں آتی ہیں اس میں رات جاگ لی اور ساری زندگی کے گناہ معاف ہو گئے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، پھر دوبارہ سے زیرو ہو گئے، پھر دوبارہ سے شروع ہو گئے. یہ تصورات ہیں جو اس وقت ہمارے معاشرے میں موجود ہیں. لہذا اس لفظ عبادت پر غور کیجئے ذرا. عبادت کا لفظ بنا کیسے؟ عربی زبان میں جتنے بھی حروف ہوتے ہیں، الفاظ ہوتے ہیں، افعال ہوتے ہیں، وہ روٹ ورڈ ہوتے ہیں ان کے، بنیادی سہ حرفی مادہ. عبادت کا سہ حرفی مادہ کیا ہے؟ یہ بنا ہے عین، با اور دال سے. عبد، عبد عربی زبان میں کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں عبد کے معنی ہوتے ہیں غلام. فارسی میں اس کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے بندہ، اور انگلش میں اس کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے سلیو. بندگی، سلیوری، عبادت. گویا اگر ہمارا مقصد تخلیق ہی عبادت ہے تو عبادت کے لفظ کو سمجھنا بہت ضروری ہے. عبادت بندے اور رب کا ایک تعلق ہے، اور یہ تعلق اس کی جو اصل جسم ہے وہ ہے اپنے رب کو رب مان کر اس کی اطاعت کرنا. اس کا حکم ماننا. اس میں چوں چرا نہیں ہو سکتا کہ ایسا کیوں ہو گیا، ایسا کیوں نہیں ہوا، ایسا ہونا چاہیے تھا، یہ اطاعت نہیں ہے. جو رب نے حکم دے دیا یہ کرنا ہے تو بس کرنا ہے. اب حکمتیں سمجھ میں آئے نہ آئے کرنا. سحری کا ایک وقت ہے متعین، اس وقت کے بعد آپ کھا نہیں سکتے. وہی ہاتھ میں جو نقمہ ہے، اگر وقت ختم ہو گیا، سحری کا الارم بج گیا، اب وہ نقمہ حرام ہو گیا، کھائیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ ہی نہیں رہے گا. اسی طرح افطار کا ایک وقت متعین ہے، اس سے پہلے آپ نہیں کھا سکتے. تو گویا یہاں اطاعت کس کی ہو رہی ہے؟ روزہ ہو، نماز ہو، حج ہو، زکات ہو، اس میں جو اصل اسپرٹ ہے وہ ہے عبادت، وہ ہے اطاعت، اوبیڈینس، اوبیڈینسی، ماننا اس کو رب کو اور اس کا اطاعت کرنا اس کی، یہ اس کا جسم ہے. لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے وجود میں اصل شے یہ جسم نہیں ہے. اصل شے کیا ہے؟ جو نکل جاتی ہے تو اس کو فوری طور پر اس جسم کو قبرستان میں قبر کے حوالے کر دیتے ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ہماری روح ہے، اصل وجود ہمارا جو ہے وہ روح ربانی ہے جو ہمارے اندر ودیعت کیا گیا. تو عبادت کی اصل روح کیا ہے؟ اس عبادت کی اصل روح ہے اپنے رب سے محبت کرتے ہوئے، عشق کے جذبے سے، والہانہ احسان مندی کے جذبے سے اس کا کہنا ماننا، یہ ہے عبادت کی اصل روح، جو آج اکثر و بیشتر ہماری عبادات سے نکل چکی ہے. ایک بے جان یا ایک مردہ جسم کی طرح عبادات ہو رہی ہیں، جس کو اقبال نے تو بہرحال 100 سال 150 سال پہلے تنقید کی ہوگی، لیکن آج حقیقت نظر آتی ہے. رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل، وہ آرزو باقی نہیں ہے. نماز ہو، روزہ ہو، قربانی ہو، حج، یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے. گویا ان عبادات میں سے للہیت ختم ہوتی جا رہی ہے. وہ عبادت جو جس اصل مقصد تھا اللہ کا قرب حاصل کرنا، اللہ کا ذکر، اللہ کی عبادات کے ذریعے اللہ کے قریب ہونا، وہ اکثر و بیشتر ذہنوں میں نہیں رہ گئی. رسم اذان، اذان تو دی جا رہی ہے لیکن روحیں بلالی نہ رہی. سیدنا بلال بھی اذان دیا کرتے تھے. فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی. فلاسفر آپ کو ملیں گے، مقررین ملیں گے، مدرسین ملیں گے، خطیب ملیں گے، علماء ملیں گے، بڑے سے بڑے بہترین ریفرنس دینے والے، لیکن ان کا اپنا عمل اس قول سے متعلق نہیں رکھتا، لہذا اخلاص نظر نہیں آتا. جس کی وجہ سے جو انسپائریشن ہے، جس کی وجہ سے جو متاثر کرنا یا زندگیاں تبدیل کرنے کا فیکٹر ہے، وہ نظر نہیں آ رہا، الا ماشاء اللہ ایکسپشنلی کچھ لوگ ہیں الحمدللہ جو ابھی بھی ہیں، لیکن اکثر و بیشتر تو وہ نظر نہیں آتا. تو بہرحال عبادت دو چیزوں کا مجموعہ بن گئی، اس کا جسم اطاعت، اپنے رب کی اطاعت، چاہے حج ہو، وہ روزہ ہو، وہ زکات کا معاملہ ہو یا نماز کا، پیسے کمانے کا، اس میں اطاعت کرنی ہے اللہ سبحانہ و تعالی. کیسے کمانا ہے پیسے، کیسے نہیں کمانا، اس کا حکم رب نے دیا، وہ باؤنڈریز اللہ سبحانہ و تعالی نے متعین کی ہیں. اسی طرح اس عبادت کو جو اصل خوبصورتی بخشنے والی شے ہے وہ ہے محبت. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک یہ جذبہ ہمیں بھی عطا فرمائے. بہرحال روزے کے دوران ذرا غور کیجئے گا، روزے میں ابھی ٹائم ہے لیکن میں مثال روزے ہی کی دے رہا ہوں. شدید گرمی، اور ایکسپیکٹڈلی گرمی تو ہوگی، میں جون کا مہینہ آ رہا ہے، ہیٹ اسٹروک بھی ایکسپیکٹڈ ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے. لیکن بہرحال جتنی بھی شدید گرمی ہو، ٹیمپریچر کتنا ہی کیوں نہ ہو، انشاءاللہ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھیں گے. یہ کون سا جذبہ ہے؟ جو چھوٹا بچہ ہو یا بڑی عمر کا ہو یا جوان ہو، روزہ رکھتا ہے الحمدللہ. یہ وہی جذبہ اطاعت اور محبت ہے، اپنے رب کی محبت میں یہ کام کریں تو انشاءاللہ وہ روزہ ہماری روحانی بالیدگی، روحانی ترقی اور روحانی ترفوں کا یقینی ذریعہ. اللہ کی رضا لازمن حاصل ہوگی ایسے شخص کو جو محض اللہ کی رضا کے لیے بھوک پیاس اور دیگر جذبات کو کنٹرول کرے 15-16 گھنٹے، لازمن اس کے اندر وہ اطاعت اور محبت کا جذبہ پیدا ہوگا. اسی طرح ارکان اسلام میں نماز کا تذکرہ کیجئے. نماز اگر اللہ کی محبت میں پڑھی جائے، تو اس میں خوبصورتی، اس میں ایک خوش نماپن پیدا ہوتا ہے، ایک پلیزنس، ایک ایسی شے کہ جو آپ کو متاثر کر رہی وہ خود بخود پیدا ہوتی ہے. ورنہ ہماری نفسانی خواہشات یا کمزوریاں ہمیں مجبور کرتی ہیں. آج کے دنوں میں خاص طور پر فجر کی نماز پڑھنا آسان تو نہیں، کے ای ایس سی کے تعاون سے رات کو اکثر و بیشتر کراچی کے بہت سارے علاقوں میں لائٹ ہی نہیں ہوتی، لہذا رت جگہ مجبوری ہے. پھر صبح ہی صبح 5 بجے اگر آپ کو مسجد آنا پڑے تو نیند پوری نہیں ہو رہی، نفس کہتا ہے یہی وہ وقت ہے جو آرام کا ہے. وہاں سے مسجد سے آواز آ رہی ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، الصلاۃ خیر من النوم. ہمارا نفس کہتا ہے النوم خیر من الصلاح. گویا دن کا آغاز ہی اس بات سے ہو جاتا ہے کہ ہم کس سے محبت کرتے ہیں، کس کی اطاعت کرتے ہیں، کس کے بندے ہیں. آفس جانے کے لیے ہمیں کوئی نہیں اٹھاتا کہ اتنے بجے ہمیں آفس جانا ہے، اس وقت صحیح وقت پہ آنکھ کھلتی ہے. لیٹ ہوتے ہیں تو گھڑی دیکھتے ہیں، ناراض بھی ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن فجر کی نماز کے لیے کتنے صحیح وقت پر بیدار ہوتے ہیں اپنا جائزہ خود لے لیجئے. بہرحال اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں عبادت، لفظ عبادت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلی بات میں نے عرض کی، یہ ہمارا مقصد تخلیق ہے. دوسری بات، جتنے بھی انبیاء کرام آئے دنیا میں ان سب کی دعوت قرآن حکیم میں موجود ہے، ان سب کی دعوت، ان سب کے پیغام کے لیے ایک لفظ اگر کوئی وہ ہے تو وہ عبادت ہے. البتہ ایک فرق ہے، دیگر انبیاء کرام تشریف لاتے تھے تو وہ اپنی قوم کو مخاطب کرتے تھے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. ہر نبی اور رسول کی دعوت قرآن میں اس الفاظ میں ہے کہ اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم کے لوگوں اس اللہ کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں. البتہ جب نبی کریم تشریف لائے علیہ الصلوۃ والسلام تو انہوں نے یا قوم نہیں کہا، انہوں نے کیا لفظ استعمال کیا؟ ان کی دعوت بھی قرآن میں موجود ہے سورۃ البقرہ میں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے انسانوں، اے تمام انسانوں، اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی، الذی خلقکم، وہ اللہ سبحانہ وتعالی جس نے تم سب کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے جتنے بھی لوگ آئے آدم علیہ السلام سے ایدم تک جتنے بھی لوگ آئے ان سب کو پیدا کرنے والا وہی ہے. اور عبادت کرو گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ لعلکم تتقون، عبادت اس لیے کرو تاکہ تم بچ جاؤ، نافرمانی سے بچو، اللہ کی، اللہ کو ناراض کرنے سے بچو اور اللہ تعالی کی رضا حاصل کر سکو. لہذا الحمدللہ گفتگو کا پہلا حصہ تقریباً مکمل ہو گیا. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو. اسی عبادت رب کا وعدہ کرتے ہیں ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں. کون سی آیت پڑھتے ہیں؟ اگر سمجھ کے پڑھیں تو ہلنا چاہیے انسان کو، کانپ جانا چاہیے کہ وہ رب کے سامنے کیا وعدہ کر رہا ہے. ایک ایسی سورہ جو ہر نماز کا لازمی جزو ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، بخاری شریف کی حدیث نبی کریم کی علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اس شخص کی نماز ہی نہیں جو سورۃ الفاتحہ کی تلاوت نہیں کرتا نماز میں. تو بارہ لازمی جزو ہو گیا یا نہیں؟ اور اس لازمی جو سورۃ الفاتحہ کی اہم ترین آیت کون سی ہے جو بندے اور رب کا ایک تعلق بیان کر رہی ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے، اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہیں گے. یہ ہے وہ وعدہ اور دعویٰ، رب کو مان لیا کہ ہم اسی کے لیے ہے، وہی رحمان و رحیم ہے. آخرت پر ایمان کا تذکرہ بھی آ گیا، مالک یوم الدین. اب کرنے کا کام کیا ہے؟ رب کو مان لیا تو اب رب کو اس کا حق بھی ادا کرو کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور کریں گے. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ہم بھول جاتے ہیں، لہذا ہر نماز میں اگر اس کو سمجھ سمجھ کے پڑھیں تو واقعہ یہ کہ وہ وقت مقصد زندگی مقصد تخلیق یاد کرنے کا موقع. آؤ سجدے میں گریں لوہیں جمی تازہ کریں، سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گریں لوہیں جمی تازہ کریں. اللہ پاک ہمیں اپنا مقصد تخلیق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں اگر منزل متعین ہو، راستہ بھی متعین ہو، تو آپ چاہے آہستہ آہستہ ہی چلیں انسان، لیکن صحیح راستے پر صحیح منزل کی طرف جا رہا ہو تو کبھی نہ کبھی انشاءاللہ منزل ملی جائے گی. اور خدا نہ خواستہ اگر منزل ہی بھول گیا ہو، جانا کہیں پتہ ہی نہیں. ایک ایسا مسافر جو بیٹھا ہو کسی ایسی گاڑی میں جو لاہور جا رہی تھی، اس کو لاہور ہی جانا تھا مثال کے طور پر، راستے میں اس کی یادداشت کھو گئی کسی بھی وجہ سے، اب اس کو اپنی نہ منزل یاد کچھ بھی یاد نہیں، صرف وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ کچھ لوگ اس میں چڑھ رہے ہیں کچھ لوگ اتر رہے ہیں، مجھے کہاں جانا ہے، میری منزل کہاں ہے. تو اس شخص کی جو ذہنی کوفت کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے کہ اس کو پتہ ہی نہیں جانا کہاں ہے، ڈسٹ اس کی جو اصل منزل ہے وہ کہاں ہے. ایسا ہی خدا نہ خواستہ نہ ہو دنیا میں کہ ہم بھول چکے ہوں کہ رب کون ہے، رب نے ہمیں کیوں پیدا کیا، اور بالآخر ہمیں رب کے سامنے حاضری دینی ہے، تو ہم اسی مسافر کے مانند ہیں جو اپنی میموری لاس کر چکا ہو خدا نہ خواستہ. تو بہرحال ان خطبات جمعہ میں ان باتوں کو تازہ کرتے رہنا بہت ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادت محض چند عبادات کا نام نہیں ہے، چند راتوں میں جاگ لینے کا نام نہیں ہے. ان راتوں کی یقیناً فضیلت ہے، اہمیت ہے، فضائل بیان ہوتے ہیں، لیکن عبادت محض چند سجدوں کا نام نہیں، عبادت پوری زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کرنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنے کا نام یہ ہے بندگی، یہ ہے اطاعت. اب آئیے اس آیت کا آخری حصہ ہے، 10 منٹ ہے میرے پاس، کو مکمل کریں گے انشاءاللہ. اس آیت کے آخری حصے میں فرمایا وَفْعَلُوا الْخَيْرَ، اور بھلائی کے کام کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، یہ سارے کام اس لیے کرو تاکہ تم فلا پاؤ. اب آئیے ذرا اس لفظ وَفْعَلُوا الْخَيْرَ کو سمجھیے، بھلائی کے کاموں سے ہمارا تصور کیا. یہ جو ٹرمز ہوتی ہیں نا ریلیونٹ ہوتی ہیں، اصطلاحات جو ہوتی ہیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں کہ ہمارا تصور دین کیا، ہمارا تصور کیا ہے اس حوالے سے. جنرلی اگر آپ مسلمانوں سے پوچھیں کہ خیر کے کام سے کیا مراد ہے، وَفْعَلُوا الْخَيْرَ، بھلائی کے کام کرو، تو جنرل ڈیفینیشن یہی بیان ہوگی کہ بھلائی کے کاموں سے مراد کسی کو کھانا کھلانا، کپڑے پہنانا، عبادات کرنا، نیکی کے کام کرنا، یہ بھلائی کے کام ہے. تو اگر پوری آیت سے جوڑیں تو پہلے تو اللہ پاک حکم دے چکا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو رکوع کرو اور سجدہ کرو، تو گویا عبادات کا تذکرہ آ گیا. وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، پوری زندگی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بندگی کرو، اس کا تذکرہ بھی آ گیا. اب تیسرے نمبر پر وَفْعَلُوا الْخَيْرَ سے کیا مراد ہے، ایک کوشچن مارک ہے نا، وَفْعَلُوا الْخَيْرَ، اور بھلائی کے کام کرو، تو اب بھلائی کے کاموں سے یہاں کیا مراد. اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کو سمجھنا ہوگا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھلائی کے کیا کام کیے جو ہمیں کرنے چاہیے. دیکھیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے تو جو بھی انسانیت کا حال تھا وہ بتانے کی ضرورت نہیں، ہم سب جانتے ہیں. ہم ایک جملے میں اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ انسانیت پس رہی تھی بری طرح ظلم و ستم سے، کچھ ظالمانہ لوگ تھے، ظالم لوگ تھے کہ جو ان ظالمانہ نظام کے تحت ظلم کر رہے تھے، اور انسانیت بحیثیت مجموعی پس رہی تھی ظلم و ستم میں. ظالم ظلم کو اپنا پیدائشی حق سمجھ کے ظلم کر رہا تھا، اور مظلوم اس ظلم کو سہ رہا تھا اپنی قسمت سمجھ کے. لہذا رحمت للعالمین تشریف لائے، نبوت کے اعلان سے پہلے بھی آپ نے بھلائی کے کام کیے، ان بھلائی کے کاموں میں یتیموں، مسکینوں، محتاجوں، بیواؤں کی سرپرستی کرنا، ان کو کھانا کھلانا، جو بھی انسانی ہمدردی کے تحت کام ہو سکتے ہیں وہ سب کے سب کیے رحمت للعالمین نے. اور اس بات کی گواہی موجود ہے جب پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ تشریف لائے ہیں اپنے گھر, زم ملونی مجھے سردی لگتی ہے, مجھے چادر اڑاؤ اور مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے, یہ الفاظ بھی فرمائے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں, وہ گواہی موجود ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا, وہ آپ کی حفاظت کرے گا. آپ یتیموں, مسکینوں, محتاجوں, بیواؤں کے سرپرست ہیں, سرپرستی کرتے ہیں, بھلائی کے کام کرتے ہیں. تو ایک بھلائی کا کام یہ بھی ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلایا جائے, کپڑے پہنایا جائے, شیلٹر دیا جائے, پروٹیکشن دی جائے, یہ سارے بھلائی کے کام ہیں. لیکن میرے بھائیوں, ایک اور بھلائی کا کام جو رحمت للعالمین نے کیا وہ کیا ہے؟ ایک شخص کی بھوک, پیٹ کی آگ تو ہم نے بجھا دی کھلا کر, لیکن خدا نخواستہ ایک شخص غفلت کی وجہ سے پورا کا پورا جہنم کی آگ میں جا رہا ہے, تو بہتر بھلائی کا کام کیا ہے, دیر پا بھلائی کا کام کیا ہے؟ کہ اس شخص کو جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے. نشہ پلا کر گرانا تو سب کو آتا ہے, مزہ تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی. رحمت للعالمین نے جو عظیم ترین بھلائی کا کام کیا وہ یہ ہے کہ لوگوں کو شرک سے نکال کر توحید کی دعوت دی, ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لانے کی دعوت دی رحمت للعالمین نے. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ معبود ہے, مانو اس بات کو تم فلاح پا جاؤ گے, کامیاب ہو جاؤ گے. گویا بدترین ظلم جو ہے وہ شرک, اس سے نکال کر توحید کی روشنی کی طرف لے کر آئے رحمت للعالمین علیہ الصلوۃ والسلام, اور لوگوں کو غفلت کی زندگی سے نکال کر اللہ کی اطاعت اور بندگی میں لے کر آئے رحمت للعالمین. یہ ہے بھلائی کا دیر پا کام. کریں گے انشاءاللہ, اللہ سے دعا کریں اللہ پاک بھلائی کی جو کاموں میں اعلیٰ ترین کام ہو سکتے ہیں رحمت للعالمین نے کی, اللہ پاک ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. ان بھلائی کے کاموں میں میرے بھائیوں بزرگوں, دعوت اللہ سب سے پیک پر ہے, سب سے ٹاپ پر ہے. لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا کر ان کو گمراہی کے اندھیروں سے نکالنا یہ اس امت پر فرض قرار دیا, یہ اب کسی انڈیویجول کسی فرد کا کام نہیں ہے, کیونکہ انڈیویجولی اب کوئی نبی اور رسول دنیا میں تشریف نہیں لائیں گے, اب تو یہ بحث ہے مجموعی پوری امت کی ذمہ داری ہے. لہذا امت برپا ہی اسی مقصد کے لیے کی گئی. امت کے برپا کیے جانے کا اصل مقصد, وجاہدوا فی اللہ حق جہاد ہوا اجتباکم, اور اب اس عظیم تر کام کے لیے اللہ کی راہ میں جہاد کرو, اس رب نے تمہیں اس کام کے لیے چنا ہے. اللہ اکبر, تنہائی میں ذرا سوچئے گا کیا فرمایا جا رہا, اجتباکم, اس رب نے تمہیں چنا ہے اس کام کے لیے. تو گویا وہ شخص جو محمد رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی اس سنت کو زندہ کرے گا دعوت اللہ کی, وہ چنا ہوا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا برگزیدہ ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی. ہوا اجتباکم, اس اللہ نے تمہیں اس دعوت کے کام کے لیے چنا ہے. وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم, تمہارے لیے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی, اور یہ دعوت اللہ کا کام جہاد اللہ کی راہ میں کرنا یہ تمہارے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا, انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے پہلے بھی اور اب بھی, انہی کی دعا ہے, اے رب ہمارے تو ہماری اولادوں میں سے ایک امت اٹھا, امتم مسلمتن لکھ, ایک ایسی امت جو مسلمان ہو فرما بردار ہو, یہ نام کس نے رکھا ہمارا؟ ہوا سماکم المسلمین, انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا, من قبل وفی ھذا, پہلے بھی تمہارا نام مسلمان ہی تھا اور اب بھی, یعنی امت مسلمہ, یہ نام ریکمینڈڈ ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے. اب آخری بات سنیے, رمضان کا مہینہ قریب آ رہا ہے, جو کرنے کے اصل کام ہے, اور اللہ سے دعا بھی مانگیے کہ اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق بھی عطا فرمائے. فرمایا لیکون الرسول شہیدا علیکم، بڑے غور سے سننے کی بات ہے، یہ جہاد کیوں کرو اللہ کی راہ میں، یہ دعوت و تبلیغ کا کام کیوں کرو؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ رسول تم پر گواہ بنے اور تم لوگوں پر گواہی دے سکو. کوئی شخص قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ مجھے کرنا کیا ہے، حجت تمام ہو جائے کہ اس کے کرنے کے کام کیا ہے، اس کا خدا، اس کا معبود کون ہے. وہ اپنے رب سے اس کو متعلق کر دو اور اس کے سامنے دین واضح کرنا اب تمہاری ذمہ داری ہے. وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. ابھی تو پوری دنیا تک رحمت للعالمین کا لائے ہوا پیغام انشاءاللہ پہنچ کے رہے گا. کتنی مخالفتیں ہو جائیں، کتنا ہی زور لگا لے میڈیا اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، انشاءاللہ یہ بدنام نہیں ہوگا. اللہ نے چاہا تو یہ غلبہ اس کا ہو کے رہے گا. اس میں اتنی پوٹینشل، اتنی جان ہے الحمدللہ کہ پوری دنیا پیاسی ہے اس رحمت للعالمین کے لائے ہوئے دین کی. اور انشاءاللہ یہ بہت وقت قریب آ چکا ہے کہ اب یہ پوری دنیا پر غالب ہو کر رہے گا انشاءاللہ العزیز. میرے بھائی، ہم سب کی خواہش تو ہے، ہونی چاہیے، دعا بھی کریں، لیکن رحمت للعالمین نے محض خواہشات اور دعاؤں سے کام نہیں لیا، دعا بھی کی. ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں سیدنا عمر فاروق کے لیے، اللہ پاک نے ان کو ایمان کی توفیق عطا فرمائی، یہ بھی کام کریں گے انشاءاللہ. لیکن رحمت للعالمین پوری زندگی دعوت اور تبلیغ اور اقامت کی جد و جہد بھی کرتے رہے. اس راہ میں جتنی مشکلات رحمت للعالمین نے جھیلی ہیں، صرف اس کا تذکرہ ایک حدیث سے کروں گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمام انبیاء کرام نے جتنی مشکلات اور مصائب جھیلے، اگر وہ ایک پلڑے میں رکھے جائیں اور دوسرے پلڑے میں جو مشکلات میں نے، مصائب میں نے جھیلے، میرے پلڑے میں رکھے جائیں تو میرا پلڑا بھاری ہوگا. اتنی تکالیف اور مشکلات اور مصائب جھیلے رحمت للعالمین نے دین کی دعوت اور تبلیغ اور اقامت کی جدوجہد میں. تو کچھ نہ کچھ نسبت تو ہو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، کوئی کڑن تو ہو، دین کے لیے محنت کرنے کا جذبہ تو برپا ہو، پھر انشاءاللہ اللہ پاک توفیق دے گا کہ ہم یہ کام کر سکیں گے. آخری الفاظ بڑے ہی پیارے، بڑے ہی جامع، فاقیم الصلاۃ. ساری باتیں واضح ہو گئیں، سمجھ میں آ گیا کرنے کا کام کیا ہے، تو فاقیم الصلاۃ، اب نماز قائم کرو. آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، یہی سے آغاز ہوا تھا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو اور سجدہ کرو، اپنے رب کی عبادت کرو، بھلائی کے کام کرو، نیکی کے کام کرو، دعوت و تبلیغ کا کام کرو تاکہ تم فلا پاؤ. اس کام کے لیے جہاد کرو اللہ کی راہ میں. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جیسے کام کرتے رہے ساری زندگی دعوت کا کام، ان کی اسوے کو اپنے سامنے رکھو. اس رب نے تمہیں چنا ہے اس عظیم تر کام کے لیے. سیدنا ابراہیم نے تمہارا نام مسلمان رکھا پہلے بھی اور اب بھی، تاکہ رسول تمہارے خلاف گواہی دیں، تم پر گواہ بنے قیامت کے دن، اور تم لوگوں پر گواہی دے سکو کہ ہم نے ان تک بات پہنچا دی. اب اگر یہ کام کرنا ہے تو کیا کرو؟ فاقیم الصلاۃ، بہت خوبصورت ترتیب ہے. اگر میں چاہتا ہوں پوری دنیا پر اللہ کا دین غالب ہو جائے اور اس 6 فٹ کے وجود پر اللہ کا دین غالب نہ کر سکوں خدا نہ خواستہ، تو یہ دھوکا ہے، یہ لوگوں کو بھی دھوکا دیا جا رہا ہے، اپنے آپ کو بھی. تو اگر آغاز کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو اللہ کی بندگی میں دو، پوری کی پوری اطاعت کرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. فاقیم الصلاۃ واتو زکا واعتصموا باللہ، اور اگر اللہ سے مدد و تائید اور نصرت اور حمایت چاہتے ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تھام لو. ترجمہ تو یہی ہوگا واعتصموا باللہ، لیکن ظاہر بات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا فزیکل وجود نہیں رکھتا جیسے ہمارا کوئی ہے معاذ اللہ. تو اللہ کو تھامنے سے کیا مراد ہے؟ واعتصموا بحبل اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رسی یعنی قرآن حکیم کو مضبوطی سے تھام لو. ہوا مولاکم، یہ کام آسان نہیں ہے، اس میں تمہیں زبردست مدد و تائید اور نصرت کی ضرورت ہے. اور یہ مدد تائید نصرت سپورٹ کون کرے گا؟ جس کا یہ کام ہے، جس نے ذمہ داری تمہاری لگائی ہے، وہی تمہاری مدد کرے گا۔ فرمایا ہوا مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر، تو کیا ہی بہترین مولا ہے، مددگار ہے، کارساز ہے، اور کیا ہی بہترین تمہارا مددگار ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، پوری زندگی اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، محبت کے جذبے سے اللہ کے تمام احکامات کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو صحت اور ایمان کے ساتھ رمضان المبارک کا عظیم مہینہ عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔